الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم پچھلے کچھ دنوں سے ہم بات سن رہے ہیں کہ دین کا کام اس دور کے اندر ایک انتہائی مشکل کام ہے کیونکہ اس دور میں گناہوں کی کثرت بہت زیادہ ہے غیر مسلم تو کیا مسلمان اور مسلمان عام مسلمان تو کیا دیندار مسلمان اتنے کبیرہ گناہوں کے اندر اتنی کثرت سے مبتلا نظر آتا ہے کہ اس کے اندر دین کا کام کرنا ایک انتہائی مشکل ترین کام ہے امت کے حالات کیا جا رہے ہیں یہ عوام کو پتہ لگتا بھی نہیں زیادہ سے زیادہ اخبار پڑھ کر کے چند خبریں سن لیتے ہیں اور وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ تو کسی اور کے بارے میں خبر ہے یہ تو کچھ اور قسم کے لوگ ہیں جن کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں لینا دینا نہیں ایک الگ ہی معاشرہ ہے جو کہ اس قسم کے گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے لیکن جو دین کا کام کر رہا ہوتا ہے جو بطور روحانی طبیب کے لوگوں کے حالات سن رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کہاں کہاں سرایت کر چکے ہیں اور کس کس حالات کے اندر دین کے اوپر عمل کرنے والے دین کا علم حاصل کرنے والے دین کی تبلیغ کرنے والے مبتلا ہیں گناہوں کے اندر تو یہ حالات سننے کے بعد اور پھر یہ بات سمجھنے کے بعد کہ یہ گناہ دراصل روحانی امراض کی وجہ سے ہوتے ہیں روحانی بیماریاں ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہیں ہمارے نفس ہمارا نفس نفس امارہ ہوتا ہے اور اس نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے بالکل وہی پروسیس استعمال کرنا ضروری ہے جیسے کہ جسم کا تزکیہ کرنے کے لیے ہوتا ہے جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ایک نظام بنایا اسباب کا اسی طریقے سے روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب کا ایک نظام بنایا تو یہ بات سننے کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ جس طرح اپنے جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے ہسپتالوں میں کی طرف رجوع کرنا ہے رخ کرنا ہے اور اس پورے پروسیس سے گزر کے ہم اپنے جسمانی امراض کا علاج کرتے ہیں اسی طریقے سے روحانی امراض کے لیے بھی ہمیں روحانی اطباء کے پاس جانا ہے روحانی ہسپتالوں کے پاس جانا ہے وہاں جانا ہے اور وہاں جا کر کے اپنے امراض کا علاج کروانا ہے تو بڑی سمجھنے کے بعد سمجھانے کے بعد اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں لیکن جب اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس راستے کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں تو اس راستے کے اوپر ایسے موقع بھی آتے ہیں جہاں پر کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں نظر آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس نظام کے بارے میں ہمارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں دین کے نظام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے چلائے ہیں مدارس کا سلسلہ مدارس کا ماحول ہوتا ہے جہاں پر کہ انسان گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزار سکتا ہے وہاں پہ گناہوں کے وہ مواقع نہیں ہوتے جیسے کہ مدارس کے باہر ہوتے ہیں تو تبلیغی جماعت کا ایک نظام ہے وہاں پہ اللہ والوں کی صحبت میں دین کی محنت کرنے والوں کی صحبت میں انسان وقت گزارتا ہے مسجد کے ماحول میں وقت گزارتا ہے تو وہاں پہ جا کر کے انسان کو لگتا ہے کہ اچھا یہاں میری روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا یا ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو کہ دین کے اندر تزکیہ نفس کی محنت کر رہے ہوتے ہیں مشائخ کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے وہاں جا کر کے سوچتا ہے کہ اچھا یہ ڈاکٹر ہیں یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے پاس جا کر کے میرے امراض کا علاج ہو جائے گا میری مشکلات دور ہو جائیں گی لیکن پھر اس کو خبر ایسی سننے کو ملتی ہے کہ فلانا شخص مدارس کے اندر اتنا عرصہ رہا اور اس کے بعد جا کر کے اس نے گمراہی کا کام کرنا شروع کر دیا اور دین کے اندر اس نے اپنا ایک الگ ہی مسلک بنا لیا الگ ہی مسلک نہیں بلکہ فرقہ بنا لیا عقائد اس کے اپنے مختلف ہو گئے اور ایک بڑی تعداد لوگوں کی اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی. اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ہی منحرف ہو گیا اور بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے رکھ لیا. تو کہتے ہیں کہ پھر شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ پھر مدارس کے پاس جانے کا کیا فائدہ ہوا اگر ایسے لوگ بھی اتنا عرصہ گزارنے کے بعد بھی گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن گئے. یا تبلیغی جماعت کے اندر کسی نے کل ہی سنا کہ ایک شخص جو کہ 14 سال تک تبلیغی مرکز کے اندر رہا, جہاں کے اوپر پوری دنیا کی تبلیغ کا کام کا مرکز ہے وہ جگہ, کیسے کیسے اکابرین وہاں پر آتے ہوں گے, کیسے کیسے لوگ اپنی زندگیاں لگانے کے لیے وہاں پر آتے ہوں گے, اکابرین کی وہاں پہ قبریں موجود ہیں اور جہاں پہ قبریں ہوتی ہیں اللہ والوں کی وہاں پہ برکت ہوتی ہے, ان کی موجودگی کی وجہ سے برکت ہوتی ہے. اور کتنی کتنی لوگوں نے اپنی اللہ کی خاطر اپنی زندگی لگا دی, اپنا مال لگا دیا, اپنا کاروبار لگا دیا. وہاں 14 سال گزارنے کے بعد ایک شخص نکلتا ہے اور امت کے اندر ایک بڑے طبقے کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور گمراہی بھی اس لیول کی کہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا, امام مہدی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا, اور نوجوان پیچھے لگ گئے, فالو کر رہے ہیں اس کو. پھر کہیں سے خبر آتی ہے کہ ایک شخص جس کو کہ کسی بڑے سلسلے کے اندر اہل حق کے مسلک کے اندر اجازت خلافت ملی ہوئی, وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ دین کا کام کرتے ہیں کہ بعد ایک دم سے الگ ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, گمراہی کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس قسم کی خبریں یہ ہمیشہ سے آتی رہی ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن اس دور اس زمانے کے اندر کیونکہ گناہ اپنی انتہا کو پہنچ چکے, دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں, فتنہ دجال کے جو علامات تھیں ان میں سے اکثر علامات جو چھوٹی علامات کہلاتی ہیں وہ تقریباً ساری کی ساری نظر آنی شروع ہو چکی ہیں. تو یہ اگر کہا جائے, بلکہ لوگ کہتے ہیں علماء تک کہ قرب قیامت کا زمانہ ہے, دجال کے ظہور کے قرب کا زمانہ ہے, تو اس دور زمانے کے اندر تو ایسی خبریں کثرت کے ساتھ آئیں گی اور ایک کے بعد ایک یکے بعد دیگرے آئیں گی. تو کیا اس سے اس نظام کی اہمیت ختم ہو جائے گی, اسباب کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا, اسباب کی ضرورت پھر بھی رہے گی اور وہ نظام ختم نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے, تاکہ ہم اس راستے کے اوپر نہ چلیں اور ہم اس قسم کے حالات کا شکار نہ ہوں. تو اس دور زمانے کے اندر اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا, اس لیے کہ گمراہی بہت عام ہے, صرف دنیا کے راستے سے نہیں دین کے راستے سے. ایک شخص کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بناتا ہے اور اس کے ساتھ ایک خصوصی تعلق بن جاتا ہے, اب وہ شخص اگر گمراہ ہو جائے تو کہتے ہیں نا جی پھر دوسروں کا کیا قصور تھا, اور پھر اسی وجہ سے لوگ اس کو بہانہ بھی بناتے ہیں, ریزن بھی بناتے ہیں کہ اسی وجہ سے تو ہم کسی کے ساتھ تعلق نہیں بناتے, اسی وجہ سے تو ہم دور رہتے ہیں, کتابیں پڑھ کے دین پہ عمل کرو اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس مسئلے کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے, دوسروں کی خاطر نہیں تو اپنی خاطر, کہ ہم وہ غلطی نہ کریں. تو یہ چیز ایسے ہی نہیں ہو جاتی, یہ معاملہ ایسے نہیں ہو جاتا. اللہ تعالی کے وعدے اور قرآن یہ سچا ہے, یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اللہ تعالی جھوٹ نہیں بول سکتے, اللہ تعالی کو قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ تعالی قرآن میں وعدہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں ہمارے لیے مجاہدہ کرتا ہے, لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور بالضرور اس کی ہدایت کا سبب کرتے ہیں. ان اللہ لمع المحسنین, اللہ تعالی ضرور بالضرور محسنین کے نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آیت جھوٹ نہیں بول سکتی, اللہ کا کلام جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ اصلاحی تعلق بناتے ہیں لیکن ظاہری طور پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم اردو زبان میں بنتا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے, دو چار اس قسم کی چیزیں فرمائی, لیکن فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی, کیا مطلب؟ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, ہمارا آخرت پر ایمان ہے, ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے, ہمارا سارا جو جو جن جن چیزوں پہ ایمان ہونا چاہیے الحمدللہ ہمارا ایمان ہے, اور الحمدللہ ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہماری زندگی میں جھوٹ ہوتا ہے, ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. جھوٹ نہ بولنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کوئی شخص جو کہ بالکل جھوٹ نہ بولتا ہو, ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا دنیا میں. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, یہ نہیں سچ بولنے پر, سچ بولنے کے بھی محنت نہیں کرنی پڑتی, جھوٹ نہ بولنے کے اوپر بہت محنت کرنی پڑتی ہے. جھوٹ سے بچنا یہ معمولی کام نہیں ہے. ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں گھر کے اندر, دفتر کے اندر, لوگوں کے ساتھ, رشتے داروں کے اندر, انسان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, وہ نہیں بچ سکتا جھوٹ سے. تو کیا ہر بندہ ہی کافر ہے؟ سارے کافر ہیں سوائے اللہ ماشاء اللہ لاکھوں میں ایک ہوگا مومن؟ نہیں, یہ اس جھوٹ کی بات نہیں ہو رہی. یہ ہوتا ہے انسان کی فطرت کا جھوٹ, انسان کی طبیعت کا جھوٹ, جس کو ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں مکاری, فریب. مومن مکار نہیں ہو سکتا, اوپر سے کچھ اندر سے کچھ, اوپر سے کچھ دکھا رہا ہے اور اندر سے کوئی اس کا معاملہ چل رہا ہے, ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا. اصل میں تو کامل ایمان کامل کی نفی ہوتی ہے کہ ایسا انسان جو ہے وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ حدیث کے اندر اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں. لیکن صدیق بن جانا یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی. تو یہ جو مکاری والی نیچر ہوتی ہے نا, دراصل یہ وجہ بنتی ہے کہ بندہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے, اور جو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے نا, اس کی بھی وجہ یہ مکاری ہوتی ہے. دراصل ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یا تو مشائخ کو عالم الغیب بناتے ہیں, ان کو اتنا اونچا اڑاتے ہیں کہ بس وہ تو کیا ہی چیز ہے, اور ان کو اتنا اونچا اڑاتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارا نظر ہٹ کر کے صرف ان کے اوپر جم جاتی ہے. یہ چیز جائز نہیں ہے. اللہ تعالی کو بھولنا, اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ایک دعا کا, اخلاص کا تعلق, یہ کسی چیز کسی حالت میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اخلاص کا تعلق, سچائی کا تعلق, اصلاحی تعلق بنا کر کے اس کے بعد جو ہم اس قسم کے حرکتیں کرتے ہیں نا کہ جی شیخ صاحب کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا, شیخ صاحب کو نہیں پتا, ہم جو ہے جو بھی کرتے پھریں, شیخ صاحب کو دھوکہ دینے کی کوشش, اور شیخ صاحب کو چونکہ پتہ نہیں لگتا تو اس وجہ سے ہمارا معاملہ چل جاتا ہے. لیکن اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں یہ اصلاحی تعلق بنایا گیا تھا اللہ کی خاطر. ہم شیخ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, شیخ کیا چیز ہے؟ شیخ کو نیند بھی آتی ہے, شیخ کو اونگ بھی آتی ہے, شیخ کو قضائے حاجت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے, شیخ کو بھوک بھی لگتی ہے, شیخ کو پیاس بھی لگتی ہے. شیخ کے سامنے آپ پردہ کرتے ہیں اس کو پیچھے نظر نہیں آئے گا, چادر لگا دیں اس کو پیچھے نظر نہیں آئے گا, سرگوشی کریں شیخ کو سنائی نہیں دے گی. شیخ کو دھوکہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن دراصل ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم جب اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں نا تو ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, اور اللہ کو دھوکہ دینا یہ قابل معافی جرم نہیں ہے، یہ قابل معافی جرم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو گمراہ نہیں کر سکتے جو کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتا ہو، اللہ کے ساتھ مخلص ہو. جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق رکھے گا وہ ہی اس دور کے اندر بچے گا، صرف وہ بچے گا اس دور کے اندر. تو مشائخ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ مشائخ کے ساتھ معاملہ جو ہے نا بالکل پیور ہونا چاہیے، کھرا معاملہ. یہ چما چاٹی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی سر چوم رہے ہیں تو کبھی پیر چوم رہے ہیں تو کبھی ہاتھ چوم رہے ہیں. بندہ اس وقت چومے، چومنا حرام نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا اس سے، لیکن اس وقت چومے جب اس کے دل میں 100% محبت ہو. کتابوں میں پڑھنے کے بعد نہیں کہ کتاب میں لکھا تھا کہ فلانے شخص جو ہیں جا کر کے چوم رہے تھے تو ہمیں بھی چومنا چاہیے، یا اگلے بندے کو جو ہے وہ اظہار کروانا کہ جی ہاں جی میں تو آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں، اس وجہ سے ہاتھ چومنا شروع ہو گئے. یہ مکاری اب نہیں چلے گی. 100% جب بندے کو پتا ہونا کہ ہاں ان کے ساتھ ہے میرا ایسا تعلق، تب تو یہ چیز ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ عمر، تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا جب میں تمہارے لیے اس دنیا و مافیا میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری آپ میرے لیے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی ذات کے. آپ میرے لیے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی ذات کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، یہ کام نہیں چلے گا. اس کے بعد اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگلے لمحے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الان یا عمر، اب اے عمر. تو ذرا ہم اس سچویشن کو امیجن کریں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے مانگا، جن کے آنے کے بعد مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب دیا حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے. عمر جس راستے سے چلتا ہے اس راستے سے شیطان جو ہے وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے. میرے بعد اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں اپنے شیخ کو کہ اے میرے شیخ، آپ میری دوسری چیزوں سے زیادہ تو محبوب ہیں لیکن میری ذات سے زیادہ نہیں، میری ذات کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے. تصور یہ کریں کہ سچ کا کیا مقام ہوگا، کتنا اخلاص ہوگا، کتنا سچ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر فرما رہے ہیں، چہرے مبارک کے سامنے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری ذات کے بعد آتے ہیں. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ پیر صاحب یو آر دا ڈیئرسٹ، آپ سے زیادہ تو میرے لیے کوئی اور ہے ہی نہیں پیر صاحب. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہوتی، یہ سچ نہیں ہوتا، لیکن لفاظی اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹتے، جھکنے میں ہم پیچھے نہیں ہٹتے، جھک جھک کے ملتے ہیں، چوم چوم کے ملتے ہیں، ہر چیز کے اوپر ہاں آپ بالکل ٹھیک، ہاں آپ ہی ہیں بس، اور تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ ہی آپ ہیں. یہ مکر ہوتا ہے، یہ فریب ہوتا ہے. اگر ہے ایسا معاملہ پھر تو ٹھیک ہے، اگر واقعی ایسا معاملہ ہے پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز یہ رشتہ اللہ کی خاطر ہے، یہ شیخ مرید کا رشتہ یہ کوئی عام دنیا دار رشتہ نہیں ہے کہ ہاں ان کو آپ نے تعریفیں کر دیں وہ خوش ہو گئے اور آپ کا کام چل جائے گا. حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ بھی چل جاتا ہے معاملہ، بلکہ بزرگ بڑے تو اس کی تلقین کرتے ہیں کہ بیوی کو کی تعریف کیا کرو، اس کو خوش رکھا کرو، اس کو اپریشیٹ کیا کرو. اسی طرح بیویوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ شوہروں کے ساتھ ایسا ان کے ساتھ اظہار محبت کرو. اب ہمیشہ محبت ہوتی نہیں ہے اصل میں, میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے, چلتے جاتی ہیں معاملات, کبھی بیوی نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے, کوئی دل دکھایا ہوتا ہے, کوئی ایسی کام کر دی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ محبت والا معاملہ ہوتا نہیں ہے, لیکن اظہار محبت پھر بھی کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک ڈفرنٹ قسم کا تعلق ہے. شیخ کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہوتا. تو شیخ کے ساتھ اگر فریب والا معاملہ ہوگا نا, تو یہ فریب شیخ کے ساتھ نہیں کر رہا ہوگا بندہ, یہ فریب اللہ کے ساتھ یہ بندہ کر رہا ہوگا. تو اس راستے کے اوپر سچائی, پیورٹی آف انٹینشن, ہم کیا غلطیاں کر لیتے ہیں, شیخ صاحب کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ جی یہ والے شیخ صاحب جو ہیں ان کے ہاں معاملے بڑا بڑا آسان ہے, یہ تو بڑے نرم ہیں, بڑے سافٹ ہیں, یہ منع نہیں کرتے, ان کے ہاں یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے, یہ تو کسی کو روکتے ہی نہیں ہیں, تو اس وجہ سے ان شیخ کے پاس چلے جاتے ہیں. یا اپنے شیخ کو چھوڑ کر کے دوسرے شیخ کو اڈاپٹ کیوں کرتے ہیں, کہ جی ہمارے شیخ ذرا سستے ہیں تو ان کے ہاں تو ہماری دال گلتی نہیں ہے, تو اس وجہ سے ان شیخ کے پاس چلے جاؤ جن کے پاس سب چلتا ہے, ایوری تھنگ گوز. شیخ کے پاس اگر آپ ہیں اور آپ اس کی اچھائیاں دیکھ کر کے آئے ہیں یا آپ کا اصلاحی تعلق بن گیا ہے, اب وہ نرم آپ کو مل گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم بنایا ہے, اس کی طبیعت نرم ہے, روک ٹوک کے بجائے جو ہے وہ دوسرے انداز سے اصلاح کرتا ہے, تو اس کے پاس اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا یہ الگ بات ہے. لیکن اس وجہ سے کسی شیخ کے پاس جانا کہ جی یہاں پہ تو سب چلتا ہے, یہ طبیعت کی مکاری, یہ جھوٹ ہے, یہ فریب ہے کہ جی ہم تو ان کے پاس اس لیے ہیں کیونکہ ان کے پاس بڑا نرم معاملہ ہے, بڑا آسان معاملہ ہے, یہ اصلاحی تعلق نہیں رہتا. تعلق تو بنایا جاتا ہے اصلاح کی خاطر. اب آگے سے اگر ایک نعمت غیر مترتبہ مل گئی کہ نرمی بھی ہے, آسانی بھی ہے, محبت بھی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اس کے اوپر شکر ادا کرنا ہے, لیکن اس کو مقصود بنا کر کے نہیں جانا. مقصود اصلاح ہونا چاہیے, نیت اصلاح ہونی چاہیے, اور اصلاح کے لیے تو تیار رہنا چاہیے کہ جی اگلا بندہ میرے اوپر چھری چاقو چلائے گا نا تو بھی میں تیار ہوں, اس لیے کہ آپریشن تو پھر نشتر سے ہوتا ہے, تو تیار تو بندے کو نشتر کے لیے رہنا چاہیے. ہاں اگر آگے سے ہومیوپیتھی کی میٹھی دوا سے بیماری دور ہو جائے تو پھر اللہ کے شکر ہے, الحمدللہ, لیکن وہ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے اختیار میں, اللہ کا فیصلہ ہے کہ سرجری کے بجائے جو ہے وہ ہومیوپیتھی کی دوا سے معاملہ حل ہو گیا. اس نظام کی نفی کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس نظام کے اندر داخل ہو کر کے اپنی نیت کی اصلاح نہ کرنا یہ تو اور زیادہ برا ہے. تو شیخ کے ساتھ تعلق 100% پیور ہونا چاہیے, یہ جانتے ہوئے کہ شیخ جو ہے وہ مجھے ایسس نہیں کر رہا, اس نے میرا تزکیہ نہیں کرنا, مجھے ایسس اللہ نے کرنا ہے اور میرا تزکیہ اللہ نے کرنا ہے. میں ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں, میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو اپنے اعمال کو نا چیک کرنا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں, میں جو جھک جھک کر کے مل رہا ہوں, میں جو چوما چاٹھی کر رہا ہوں, کیا اس کے اندر اخلاص ہے, سچائی ہے. اخلاص کا لفظ بھی اصل میں سمجھ میں نہیں آتا, یہ اخلاص جو ہے نا یہ بہت لوڈڈ ٹرم ہے, یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی میں تو مخلص ہوں یا فلانا شخص مخلص ہے. نہ تو ہم اپنے بارے میں اخلاص کا فیصلہ کر سکتے ہیں اتنا آسانی سے, اور نہ دوسرے کے بارے میں اخلاص کا فیصلہ کر سکتے ہیں اتنا آسانی سے. اخلاص دل کی کیفیت ہوتی ہے, دل کی کیفیت اگلے بندے کی تو ہمیں بالکل نہیں پتا, حتیٰ کہ ہمیں اپنے بھی دل کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ دل, اس کے لیے عربی زبان میں قلب کا لفظ استعمال ہوا, اور قلب کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والی چیز. اسارس کی یہ بات کلیئر نہیں تھی یہ کہ جو پھرنے والی چیز ہے تو پھر ہم کیا کریں اس کا. حضرت مولانا طلحہ صاحب کا بیان آپ لوگوں نے بھی سنا تھا, سب موجود تھے. الحمدللہ بات کلیئر جو ہے اس بیان میں جا کر کے ہوئی, صاف آپ کے سامنے بول رہا ہوں. انہوں نے اپنے بیان میں ایک بہت پیاری بات کری تھی. بات ہمارے سامنے تھی لیکن اجل ہوتی ہے, نظر نہیں آ رہی ہوتی, قابلین کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ ہو جاتا ہے. فرمایا یہ قلب ہے لیکن اس کو سخت بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ پھرنے والی چیز ہے لیکن اس پھرنے والی چیز کو ایکسپٹ کر کے ساری زندگی اس پھیر اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہی گزار دینا یہ قابل قبول نہیں ہے. اس کو سخت بنانا, اور یہی چیز مشائخ دوسرے الفاظ کے اندر یکسوئی کہتے ہیں. دکھی بات الحمدللہ ہماری بھی سمجھ آتی تھی کہ یکسوئی کے بغیر جو انسان کا علاج نہیں ہو سکتا. تو قلب کو سخت بنانا یعنی اس کو جما دینا, دراصل یہی چیز ہے وقوف قلبی بھی, جما دینا اللہ تعالیٰ کی یاد کے اوپر, روک دینا اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے اوپر. تو یہ جو پھرنے والی چیز ہے نا, اس کو جما دینا کسی چیز کے اوپر یہ آسان کام نہیں ہوتا. تو اخلاص تو وہ ہوتا ہے جو کہ ایک ہی نیت کے اوپر خالصتاً جم جائے اور وہ ہر وقت چینج نہ ہوتی رہے. تو اخلاص ایک بہت مشکل کام ہے, یہ کیفیت حاصل کرنا, خیر خواہی کی کیفیت حاصل کرنا یہ مشکل کاموں میں سے ہے. تو جب تک وہاں تک بندہ نہیں پہنچے نا, تو اس وقت تک انسان کو ایک فزیکل محنت کرنی پڑتی ہے یا ایک انٹلیکچوئل محنت کرنی پڑتی ہے. انٹلیکٹ جو انگریزی زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک عقلی محنت, دماغ کی محنت, اور فزیکل محنت یعنی عمل کرنا, جو بات کہی جا رہی ہے اس کو پورا کرنا, اطاعت کرنا. کیفیات اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. کیفیات کو ہم فورس کر کے اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے. ہم اپنے جسم کو فورس کر سکتے ہیں, ہم اپنے دماغ کو فورس کر سکتے ہیں, بیکاز یہ سب جسم کا حصہ ہے, فزیکل ورلڈ ہے یہ, اس کو فورس کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیفیات ملتی ہیں. تو شیخ کے ساتھ اخلاص کا تعلق, سچائی کا تعلق, آسان لفظ ہے سچائی کا تعلق, اور دوسرا یہ کہ ہم شیخ کے ساتھ ایک مستقل کے کمیونیکیشن رکھیں اور بات پوچھتے رہا کریں, کتابوں پہ انحصار نہ کریں. کل کا موضوع بھی یہی تھا, کتابوں کو شیخ اور استاد نہ بنائیں ورنہ ٹھوکر کھائیں گے. ان پہ ریلائی کر کے زندگی گزارنا, اس سے بندہ ٹھوکر کھاتا ہے. تو پوچھنے کا ایک تعلق ہر وقت ہے, حتیٰ کہ بیان کو بھی کتاب ہی سمجھیں, بیان بھی کتاب ہے. صرف یہ کہ وہ کتاب آنکھوں کے ذریعے سے اندر جاتی ہے, بیان کانوں کے ذریعے سے اندر جاتا ہے. اٹس دا سیم تھنگ, آڈیو بک, دیٹس آل اٹ از. یہ جو سوال جواب کا رشتہ ہے نا, اس کو کبھی بھی نہیں ختم کرنا چاہیے, بلکہ اس کو کچھ لوگوں نے تو شروع ہی نہیں کیا ہوتا نا, اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا پوچھنا بھی ہوتا ہے کچھ, بتانا بھی ہوتا ہے کچھ. ہمارے حضرت اپنے واقعات بیان کرتے ہیں. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ, کم از کم 30 سے 40 سال کا فرق تھا حضرت اور حضرت کے پیر پیر صاحب میں, اتنا زیادہ عمر کا فرق, اتنا بڑے مقام والے شیخ تھے وہ, جسمانی طور پر بھی جو ان کا بیلڈ, جو ان کا روب اور دبدبا ہوتا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو ان کے سامنے چوزے تھے, حالانکہ حضرت کے بھی ماشاءاللہ ڈیل ڈول ہے, ہم تو ان کے سامنے چوزے تھے. اور یہ اس طرح وہ ڈانٹتے تھے اور اس طرح سے وہ دب کے ذریعے سے اصلاح کرتے تھے. لیکن حضرت کے بیانات میں آپ نے سنا ہوگا, جاتے تھے اپنے شیخ کے پاس اور فرماتے تھے کہ حضرت میں بچہ ہوں, میری بات سمجھ میں نہیں آتی, تو آپ مجھے اجازت دیں کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو میں پوچھ لیا کروں. ہاں پوچھو. تو حضرت پوچھتے تھے کہ حضرت آپ نے بیان میں یہ فرمایا تھا, میرے بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ اس کو سمجھا دیجئے. لا دین لمن لا بیت لہ, حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیان کے اندر, حدیث پاک ہے لا دین لمن لا عہد لہ, کہ جس کے اندر عہد و پیمان نہیں اس کے اندر دین نہیں. اور مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لا دین لمن لا بیت لہ, کہ جس کا اپنا گھر نہیں اس کا ایمان نہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ بڑی بات کر دی کہ اس کا ایمان نہیں گھر والا جس کا گھر نہیں. تو پوچھا جا کر کے مشاہدہ تو نے پھر سمجھایا ریزنز دی اس کی کہ میں یہ بات کرتا ہوں کس وجہ سے کرتا ہوں یہ بات. اور اس طرح کی اور بھی بات یاد, حضرت زبیر حسین شاہ صاحب کے پاس جا کر کے پوچھا کرتے تھے, حالانکہ ان کے ساتھ تو اور بھی زیادہ لمبا گیپ اور حتیٰ کہ سال میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی تھی, پھر بھی سوال لکھ کر کے لے کے جاتے تھے اور سوال پھر پوچھا کرتے تھے. تو یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ شیخ صاحب تو جی کوئی آسمانی مخلوق ہے اور ان سے تو ہم نے بس برکتیں حاصل کرنی ہے اور ان سے ہم نے خالی دعائیں کروانی ہیں اور بس, اس سے زیادہ ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, پوچھنے پاچھنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں, کوئی تصور ہی نہیں. اس وجہ سے عادت بنائے, ایک تو غور کرنے کی, بیان کو بار بار سننے کی, سوچنے کی, اور پھر سوال اگر ذہن میں آئے نا اس کو لکھنے کی. سوال لکھیں, اشکالات کو لکھیں, جمع کریں اور پھر آ کر کے ایک ایک کو پوچھیں, ایک ایک بات کو کلیئر کریں اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں, حالات کے بارے میں بیرونی یا اندری, انفسی, آفاقی یا انفسی, جو بھی حالات ہیں اس کو اس کا حصہ بنائیں. یہ اخلاص کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا شیطان فارغ نہیں بیٹھا ہوا, ہی از ایٹ ورک, بزی رہتا ہے مستقل, اور اس کے پاس ایک فوج ہے, ایک ایک بندے کے اوپر پتہ نہیں کتنے کتنے اپنے چیلوں کو لگا کے رکھتا ہے. آسان کام نہیں ہے اس کی فوج سے بچنا. تو یہ برکتوں والے دین سے نا باہر درا, برکتوں والے دین سے آگے بڑھیں تھوڑا سا. دین میں برکتیں ہیں لیکن دین فقط برکتیں نہیں ہیں, دین فقط دعائیں نہیں ہیں, اس سے آگے بڑھیں. ورنہ کل کو ایسی ایسی خبریں ملیں گی, سچی بھی ملیں گی جھوٹی بھی ملیں گی. سچی بھی ملیں گی کہ صاحب بالکل ہی گئے, منحرف ہو گئے, مہدیت کا دعویٰ کر دیا, بڑے آئیں گے اس طرح کے دعوے کرنے والے. ایسے نہیں امام مہدی مل جائیں گے, اتنا آسان نہیں ہے امام مہدی کا مل جانا, بڑی آزمائشیں آئیں گی, بڑے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر, بڑے آئیں گے جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے راستے کو تر کر کے اپنا نیا راستہ چلانے والے. یہ تو راستہ ابھی تو, یہ تو سین شروع ہوا ہے. یہ نا تسبیح کے دانے کی طرح فتنے آئیں گے, صرف جو ہے وہ زلزلے نہیں ہیں, صرف آندیاں طوفان اور یہ سب نہیں, یہ تو ظاہری فتنے ہیں, بات نہیں فتنے. تو سچائیاں بھی سامنے آئیں گی لوگوں کے بارے میں اور الزامات بھی سامنے آئیں گے لوگوں کے بارے میں, اکابرین کے بارے میں, اولیاء کے بارے میں, محبین کے بارے میں, ایک سے ایک چیزیں آئیں گی سامنے. کیا کریں گے اس وقت اگر یہی مزاج بنا کے رکھا, برکتوں والا, کتابی دین والا, نفس پرستی والا, چھوٹ اور فریب والا, کیا کریں گے اس وقت؟ یہ سب حقیقت ہے, یہ دنیا میں ہو رہا ہے اور یہ بڑھے گا آگے جا کر کے. قرآن سچا ہے, اللہ تعالی سچے ہیں, اللہ تعالی رحیم اور کریم ہے, اللہ تعالی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے, نہیں کرتے. اللہ تعالی نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام فرما دیا. یہ ہماری اپنی مکاری ہوتی ہے, ہمارا اپنا جھوٹ ہوتا ہے, ہماری اپنی انانیت ہوتی ہے, ہماری اپنی نفس پرستی ہوتی ہے. اس روش کو ہمیں چینج کرنا ہے, اس روش کو ہم نے چینج کرنا ہے اخلاص سچائی اس کا کوئی مول نہیں, اس کو کوئی دوسری چیز ریپلیس نہیں کر سکتی. کوئی عمل, کوئی علم, کوئی خدمت سچائی کو ریپلیس نہیں کر سکتی. سچ یہ ایمان کا شعبہ ہے اور جھوٹا شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو لب لباب یہ جو کہ ٹیک ہوم پوائنٹ ہے, سوچنا شروع کریں اور جو سوال آتے ہیں, اشکالات آتے ہیں, ان کو لکھیں اور ان کو لکھ کر کے سامنے لے کر کے آئیں اور اس کو کلیئر کریں, اس کو کلیئر کریں. ورنہ نو ون ایلس ول بی ٹو بلیم, اونلی آور سیلفز. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.